أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ناظرین، مدارس امامیہ کی جانب سے منعقد کیے گئے اس پروگرام میں ہم آپ سب برادران و خواہران کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام توحید کے موضوع پر منعقد کیے گئے کوئز کے شرکا کے نتائج اور کامیاب ہونے والے شرکا کے ناموں کے اعلانات کے حوالے سے ہے. ہم اپنے اس سیشن میں ان شرکا کے سوالات کو بھی شامل کریں گے جنہوں نے بہت دقت سے توحید کے موضوع پر دیے گئے ان کلپس کو سنا اور پھر ہماری ٹیم کے ذریعے اپنے سوالات کو ہم تک پہنچایا. اس پروگرام میں شرکت کے لیے ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے قوم سے تشریف لائے ہوئے عالم دین مولانا سید حیدر علی جعفری صاحب کو. قبلہ، ہم آپ کو اپنے اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ نے خصوصی طور پہ اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. جزاک اللہ. ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کوئز میں تقریباً 9 ممالک سے مختلف افراد نے شرکت کی. ان ممالک کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں: پاکستان، بھارت، یو اے ای، آسٹریلیا، تنزانیہ، کینیڈا، سعودی عرب اور ایران. ناظرین، ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت بے چینی سے کوئز کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پہلے ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اور اس کے بعد پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی کی طرف جائیں گے، تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم آئندہ منعقد ہونے والے مقابلوں کے بارے میں بھی آپ کو مطلع کریں گے اور اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ خود بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی مطلع کر سکیں گے کہ مزید کس طرح کے مقابلے اور سیشنز انشاءاللہ ہم آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں. ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جوائن نہیں کیا ہے تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ضرور ان کو جوائن کریں. ان کی ڈیٹیل نیچے اسکرین پر دی گئی ہے اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ان ڈیٹیلز کو اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ آپ اور وہ سب ان پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں. ناظرین، اب ہم آتے ہیں ان سوالات کی طرف جو کہ ہمارے ناظرین نے ہم تک بھیجے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو کہ کنزا مہدی بنت مہدی عباس کراچی پاکستان سے ہم تک پہنچا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم یہ بات کیسے معلوم کریں کہ کسی بھی پریشانی یا سخت مشکلات میں خدا ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، جبکہ حالات حاضرہ میں نہ امام ہمارے ساتھ ہیں نہ کوئی نبی یا رسول جن کے ذریعے ہمیں خدا کے ساتھ ہونے کا پتہ چل سکے، اور نہ ہی ہمیں کوئی وحی یا علم ہوتا ہے ایک عام انسان کی حیثیت سے. جی آغا صاحب، اس سوال کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض ہے اس حوالے سے کہ آپ لوگوں نے بہت بہترین پروگرام کا انعقاد کیا اور علوم محمد و آل محمد سے مستفید ہونے کے لیے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں نے بھی، شرکا نے بھی اپنی بہت دلچسپی کے ساتھ آپ کے پروگرام کے اندر شرکت کی اور آج اس کے نتائج کا دن ہے. اور یہ بھی بہت اچھا ہے کہ جو اسباق اور جو کلپس انہوں نے دیکھے مختلف موضوعات کے اوپر، اس سے متعلق سوالات کے ذریعے سے ایک طریقے سے ان موضوعات کی تکمیل بھی ہو جائے گی. اور یہ بہت سارے لوگوں کو پیش آتا ہے یہ سوال جو ہماری بہن نے کیا اس میں، کہ ایک انسان کیسے اس دور میں، کہ جو عصر غیبت کبرا کے دور میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے اس بات کو جانے کہ جو کچھ میں زندگی کے اندر امور کو انجام دے رہا ہوں، جو مشکلات میری زندگی میں آتی ہیں، جو مصیبتیں میری زندگی میں آتی ہیں، کہ آیا خدا ہمارے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک امام معصوم ظاہری طور کے اوپر ہماری زندگی میں ایسے موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، قرآن مجید کی ہدایت، خداوند متعال کے وہ جو ہدایت کا پورا سامان ہے، وہ بحمد للہ ہمارے پاس موجود ہے. خود قرآن نے مثلا ہماری رہنمائی کی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ خداوند متعال صابرین کے ساتھ ہے. تو اگر مجھے یہ دیکھنا ہو کہ خداوند متعال میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے, میں یہ دیکھوں کہ میں صبر کرنے والا ہوں یا نہیں. اگر میں صبر کرنے والا ہوں خداوند متعال کا, ان اللہ لا یخلف المیعاد, خداوند متعال کا وعدہ جو ہے وہ کبھی خدا تخلف نہیں کرتا, خدا خلاف ورزی نہیں کرتا, نعوذ باللہ. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں خداوند متعال نے کہا ہے کہ میں متقین کے ساتھ ہوں, تو میں یہ دیکھوں کہ میری زندگی میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے. خداوند متعال نے کہا ہے میں مومنین کے ساتھ ہوں, میں اپنے ایمان کی طرف توجہ کروں کہ میرا ایمان اس درجے کا ہے جس درجے کا میرا ایمان ہے, خداوند متعال کا ساتھ بھی میرے پاس اس درجے کا ہے. یہاں سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کر کے, اور اگرچہ خود آئمہ معصومین اس وقت ظاہری طور پہ ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے, ان کی ہدایت کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں. مثلا خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی رحمت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے, امیر المومنین بھی اس کو تقویٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں. امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ سچائی کی طرف تم آؤ, خداوند متعال کی نصرت حاصل کرنا چاہتے ہو, خداوند متعال کی نصرت کرو, خدا کی نصرت تمہارے پاس آ جائے گی, تنصر اللہ ینصر کو, خود قرآن مجید کا وہ ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید خداوند متعال کا مجھ سے رابطہ نہیں ہے, مجھے یہ جو مصیبتیں میری زندگی میں آئیں گی, مشکلات میری زندگی میں آئیں گے, تو علماء ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور خود معصومین کی روایات سے اس مطلب کو لیا ہے کہ دیکھیں کہ اس کی زندگی خوف اور رجا کے درمیان میں ہونی چاہیے. نہ اتنا خوف اس کے اوپر آ جائے کہ وہ خدا سے مایوس ہو جاتا ہو, یہ خدا کے ساتھ نہیں ہے, شیطان نے اس کو اپنے اختیار میں لے لی ہے. نہ اس قدر امیدوار ہو جائے کہ وہ گناہوں کا مقدمہ بن جائے, وہ امید خداوند متعال سے کہ میں کچھ بھی کر لوں خداوند متعال مجھے بخش دے گا. تو یہ دونوں افراط و تفریط کا راستہ نہ ہو, بلکہ زندگی گزارے معصوم فرماتے ہیں خوف و رجا کے درمیان امید بھی ہو اور خوف خدا بھی ہو, یہ وہ راستہ ہے کہ جس سے وہ ہوتا ہے. اور چونکہ ایام امیر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کے ایام بھی ہیں, جون کے مناسبت سے کہ جون کا پہلا ہفتہ ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام خمینی کی زندگی کے اندر ہم نے ایک اطمینان دیکھا, سختیوں میں بھی, آسانیوں میں بھی, مشکلات کے اندر بھی, خوشیوں میں بھی, فتح کے وقت بھی, شہادتوں میں بھی, مشکلات میں, ہر چیز کے اندر امام خمینی کا اطمینان بتاتا تھا کہ امام خمینی کے ساتھ خدا ہے. یہ ایک انسان کے دل کے اندر ایک ایسا اطمینان آتا ہے, چاہے اس کے پاس نعمتوں کی بھرمار ہو, چاہے وہ مشکلات کے اندر ہو, مومن مطمئن نظر آتا ہے. چونکہ ان اللہ معنا, خداوند متعال ہمارے ساتھ ہے. تو ایک یہ دیکھیں آپ کے دل کے اندر ان مشکلات کے باوجود اگر اطمینان پایا جاتا ہے اور آپ خداوند متعال کی رضا پہ راضی ہیں, وہ ساری صفات اپنی جگہ پر جو آپ کی خدمت میں بیان کی, تو یہ اطمینان خود بتاتا ہے کہ خداوند متعال آپ کے ساتھ ہے. تو آپ اس سے اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور قرآن مجید کی واضح ہدایت اس چیز کو اندر اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے.
جزاک اللہ بہت بہترین جواب دیا. امید ہے کہ خواہر کنزہ مہدی کو ایک تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا اس سوال پہ. خضران مرزا انڈیا سے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں یہودی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا قدیمی دشمن سمجھتے ہیں؟ چونکہ اس سوال کا تعلق ابھی ہمارے کرنٹ موضوع سے یعنی توحید کے موضوع پر نہیں ہے, لہذا اس کا جواب انشاءاللہ ہم حالات حاضرہ سے متعلق اپنے خصوصی سیشن میں دیں گے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دین اور دینداری انسانی فطرت کے مطابق ہے, دین کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے انسان کی آزادی محدود ہو جاتی ہے, حالانکہ آزادی انسان کا فطری تقاضا ہے, پس دین فطرت سے تضاد رکھتا ہے. بنا برین کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے؟
یہ بہت ہی مناسب سوال ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جو اسلام کے عقائد کے بارے میں یا اسلام جو کچھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عین فطرت کے مطابق ایک دین ہے کہ جس کے احکام, جس کے عقائد, جس کے آداب, جس کا طرز زندگی, جس کا طرز معاشرت, وہ انسان کی فطرت کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے اور اس کی فطرت کے عین مطابق ہے. لیکن یہاں پہ یہ سوال اس لیے بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے چونکہ انسان کی فطرت خداوند متعال نے انسان کی ولادت
اور انسان کا دنیا میں آنا انسان کی خلقت جو ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف ادوار میں، مختلف حالات میں اور مختلف مسائل کے اندر جب انسان دشوار ہوتا ہے تو وہ فطرت انسان کی اس طرح سے سالم نہیں رہتی ساری زندگی جس فطرت کو لے کے خداوند متعال نے خلق کیا ہے، جس کو کہا کہ خداوند متعال کی فطرت پہ اس کو خلق کیا جاتا ہے، فطر الناس علیہا. لیکن ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ انسان کی حقیقت فقط فطرت بھی نہیں ہے، خداوند متعال نے انسان کی وجود کے اندر دو عنصر انسان کے وجود میں رکھے ہیں، ایک فطرت ہے اس میں سے، اور ایک دوسرا اس کی جو مادی پہلو ہے، جسمانی پہلو ہے، جس کو طبیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے انسان شناسی کے اندر، کہ انسان صاحب طبیعت بھی ہے اور انسان صاحب فطرت بھی ہے. ہاں، انسان کا دین عین فطرت ہے اگر اس کی فطرت سالم ہو، تو سالم فطرت مطلقاً آزادی کا تقاضا نہیں کرتی، بس وہ فطرت جو مطلقاً آزادی کا تقاضا کرتی ہو کہ انسان حق کے مقابلے میں بھی آزاد ہو جائے، انسان باطل کے مقابلے میں بھی آزاد ہو جائے، انسان حقیقت کے مقابلے میں بھی آزاد ہو جائے، اس کو حقیقی آزادی نہیں کہتے. اور اس موضوع کو بہت اچھے طریقے سے استاد شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب آزادی معنوی کے اندر، اگر کوئی تفصیل سے اس موضوع کو حل کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ اس عظیم مفکر عظیم استاد نے اس موضوع کو کھولا ہے کہ جو غرب کی طرف سے یہ اعتراض اسلام کے اوپر کیا بھی جاتا تھا کہ اسلام آزادی کو سلب کرتا ہے اور فریڈم آف اسپیچ ہو یا فریڈم مطلقاً ایک انسان کی زندگی کے اندر، اسلام اس کے مقابلے میں ایک معنی ہے، ایک رکاوٹ ہے، تو وہاں پہ شہید مطہری نے مفصل اس کا جواب بھی دیا ہے اور اس سوال کے اٹھنے والی جڑوں کو شہید مطہری نے وہاں پہ بیان کیا. تو میں چاہوں گا ایک تو اس طرف ان کی توجہ ہو اور دوسرا یہ سمجھیں کہ انسان کی فطرت اس کی طبیعت کے ذریعے کبھی کبھی جو ہے وہ دب جاتی ہے، کہ جیسے انسان کی عقل کے اوپر اس کی خواہشات کا، اس کی شہوات کا، اس کی لذات کا، اس کی ان چیزوں کا کہ جو انسان کی فطرت کو سالم نہیں دیتی، اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس انسان کو اپنے روزمرہ زندگی میں دین رکاوٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین آزادی دیتا ہے لیکن دین ہلاک ہونے کی آزادی نہیں دیتا، دین تباہ ہونے کی آزادی نہیں دیتا، دین ہدف کو ہاتھ سے دینے کی آزادی نہیں دیتا، دین بے مقصد زندگی کی آزادی نہیں دیتا، یعنی دین آپ کو خودکشی کی آزادی نہیں دیتا، روحی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی. تو یہاں پہ دشمن استفادہ کرتے ہوئے اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ شاید دین مطلقاً آزادی نہیں دیتا، بلکہ دین آزادی کا قائل ہے انسان کی، دین اس حد تک آزادی دیتا ہے جس حد تک ہدایت کے سائے کے اندر ہے، جس حد تک اپنی زندگی کو اپنے مقصد تک پہنچانے میں آزاد ہے، حتیٰ اختیار نہیں چھینتا، لیکن دین نے احکام، نظام زندگی اور شریعت کو اس طریقے سے اس کی زندگی میں ڈالا ہے کہ تاکہ اس کی جائز لذات، خواہشات، ضروریات اور اس کے فطری امور بھی محفوظ رہیں، اور اس کے اوپر جو شہوتوں کا، لذتوں کا، مادیت کا اور اس کی طبیعی جو حیات ہے اس کا جو غلبہ ہے وہ بھی کنٹرول رہے، نہ کہ دین اس کے مقابلے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اس لیے دین اس کے لیے احکام بیان کر کے اس کو ایک ایسی آزادی دیتا ہے جس کو شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ معنوی آزادی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کی انشاءاللہ تفصیل کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، اور وہ کتاب پاکستان کے اندر اردو میں بھی آپ کے لیے دستیاب ہے.
جزاک اللہ. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. خوار زہرا بتول کی طرف سے ہی ایک اور سوال آیا ہے. کہتی ہیں کہ خدا کو ہمارے گزشتہ اور آئندہ سارے حالات کا علم ہے، بس ہمیں آئندہ زمانے میں گناہ سے روکنے کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتا، حالانکہ خدا ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. جی حضرت،
یہ سوال بھی علم کلام کے اندر جدید شبہات میں سے بھی ہے اور قدیم میں بھی علم کلام کے اندر یہ سوال اٹھایا جاتا، اور اس وقت اس موضوع کو لے کر بھی اسلام کے اوپر، خداوند متعال کی خلقت کے اوپر، یا خداوند متعال کا جو یہ ارادہ ہے کہ انسان کا امتحان لے رہا ہے زندگی کے اندر، اس کو حیات بخشتا ہے، یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور بہت اس کو ایک انسان کے عقیدے کو خراب کر سکتا ہے یہ سوال اگر اس کو صحیح جگہ میں جواب نہ دیا جائے. اس کو ہم علم کلام کے اندر شبہات کی بحث کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جو مختلف شبہات انسان کے ذہن میں اس خلقت سے متعلق، خداوند متعال کے مختلف صفات سے متعلق وہ آتے ہیں، اس کا جواب دینے میں پیش کرتے ہیں. ہاں بالکل، یہ بات دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، خداوند متعال انسان کی زندگی انسان کے حرکات و سکنات، انسان کی زندگی کے ہر عمل کی جزیات سے بھی آگاہ ہے، کلیات سے تو آگاہ ہے ہی بلکہ جزیات سے بھی آگاہ ہے، حتیٰ یہ انسان کیسے خلق ہوگا، یہ کس مثلاً کس شجرے کا حصہ بنے گا، کس خاندان کس خانوادے کا حصہ بنے گا، پھر اس نے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، حتیٰ یہ قبر کے اس کے حالات کیا ہوں گے، حتیٰ اس کے آخرت میں جنت میں جگہ کیا ہوگی، حتیٰ دوزخ میں بھی جائے گا تو اس کی جائے گا کیا ہے. کیونکہ خداوند متعال علم مطلق کا نہ حامل ہے، تو خداوند متعال کے علم میں ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کا اپنے عمل سے اختیار سلب ہو جاتا. بس یہاں پہ جو خط فاصل اس کے اندر آنی چاہیے اس کو سمجھتے ہوئے، اور خداوند متعال کا یہ علم میری زندگی کے آئندہ مستقبل کے بارے میں، یہ علم بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ایک گمان کر لیتے ہیں، ایک کسی طریقے سے ہم یہ ہوتا ہے کہ اس کو حدس ہوتا ہے کہ یہ اس کا معاملہ اس طرف جا رہا ہے، اس طرح سے نہیں ہے. ہم خداوند متعال کے علم کی نوعیت کو درک کرنے سے قاصر ہیں، ایک حد تک ہم سمجھ پاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم مادی زندگی گزارتے ہیں، ہمارا جہاں کچھ اور ہے، ہمارے معاملات کچھ اور ہیں، ہمارا علم ناقص ہے، اس وجہ سے ہم خداوند متعال کے اس علم کے ہونے کی نوعیت کو نہیں سمجھ پاتے. اگر ہم اس خداوند متعال کے اس علم کے ہونے کی نوعیت کو سمجھ پائیں تو خود ہی یہ سوال ختم ہو جاتا ہے. اس سوال کا اٹھنا یہ بتا رہے ہیں، ہم اس کے باخبر ہونے کو ایسی سمجھتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ کو ہمارا پتہ ہے. اور بعض آپ دیکھیں اساتید میں سے بھی بعض ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو کلاس کے اندر ایک طالب علم کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جو ہفتے میں 3 دن چھٹی کرتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، مجھے پتہ ہے تم فیل ہو جاؤ گے، ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں، مجھے پتہ ہے کہ تم کبھی بھی میتھس کے پیپر میں پاس نہیں ہو پاؤ گے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ جو ہفتے میں 3 دن چھٹی کرتا ہے اور 2 دن بیمار ہوتا ہے اور 1 دن اس کے یہاں کسی کی وفات ہوتی ہے ہر ہفتے، تو ہم دیکھتے ہیں اس بچے کا مستقبل ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہم وہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس ٹیچر کو پہلے سے جب سب کچھ پتہ تھا تو اس نے اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اس نے اہتمام کیا، اس نے کہا بیٹا آپ وقت پہ اپنا ہوم ورک کیا کرو، آپ روزانہ آیا کرو، آپ اسکول سے چھٹی کے بہانے مت ڈھونڈو. ایسے ہی خداوند متعال کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہ انسان سفر اپنے ارادے سے ہی کرے گا. جیسے اس ٹیچر کو علم ہے لیکن یہ بچہ اپنی ہی کوتاہی اور اپنی ہی سستی اور اپنی ہی تنبلی کے نتیجے میں فیل ہوتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ تو ٹیچر کو تو پہلے سے پتا تھا تو پھر ٹیچر نے ایک ہفتہ اس کو اسکول میں بلایا کیوں، پڑھایا کیوں، سب کچھ کیا، اس کو میدان دیا، اس کو ہدایت دی، اس کے سامنے رکاوٹیں بھی تھیں، اس کے سامنے مشکلات بھی تھیں، ایسے ہی دوسرے بچوں کا معاملہ تھا. تو اسی طرح خداوند متعال نے انسان کی زندگی کی تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی خداوند متعال نے اس کو ہدایت بھی دی ہے، ہدایت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے. بس اس علم کی نوعیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ خداوند متعال کا میرے مستقبل کے بارے میں علم میرے ہاتھ سے اختیار وصل نہیں کرتا، کہ میں خود جو کچھ حاصل کروں گا وہ اپنی اسی ہدایت کی روشنی میں اگر سفر طے کیا کامیاب ہو پاؤں گا، اور ورنہ اگر ہدایت کے ذریعے سے وہ سفر طے نہیں کیا میں ہلاک ہو جاؤں گا. بس یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر تو مجھے کچھ کرنا نہیں چاہیے، خدا کو پتہ ہے مجھے جب آخر میں جہنم میں جانا ہے تو میرے عمل کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ بس یہ اگر ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ ایک تو ہمارے اختیار سلب نہیں کرتا، دوسری اس کے اندر ہمارے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ ہم اس خداوند متعال کے علم کو، چونکہ بہت ساری صفات خداوند متعال کی اور ہماری وہ مشترک ہیں، جیسے خداوند متعال بھی رازق ہے ہم بھی رازق ہیں، لیکن کیا خداوند متعال ایسے ہی رازق ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کے رزق کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کسی کا رزق لے کے اہتمام نہیں کرتا، وہ مطلقاً ذاتاً اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. لیکن ہم اگر کسی کا رزق کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ امانت الہی ہے. اسی طرح خدا بھی رحیم ہے، ہم بھی لوگوں پہ اگر رحم کریں گے، لیکن خدا خالق اور مخلوق کی صفات کے اندر جو مشترک پہلو ہے اس میں ہم اپنی محسوسات کی وجہ سے، اپنی مادی زندگی کی وجہ سے اس کے اندر یہ کر جاتے ہیں. ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں علم ہوتا ہے تو خدا کو بھی علم ہوتا ہے، تو پھر امتحان لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس خداوند متعال کی انہی چیزوں کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند متعال نے انسان کی زندگی کا اختیار اس کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کو ہدایت بھی دی ہے، اور ادھر سے شیطان بھی اس کو بہکانے کے لیے تیار ہے. اور یہ امتحان خداوند متعال نے اسی کے ذریعے سے لیا ہے کہ اگر وہی جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ اگر اپنی فطرت کے مطابق سفر طے کرے گا تو سعادت حاصل کرے گا، اگر اپنی طبیعت، اپنی شہوتیں، اپنی لذات اور اپنی مادیات کے اندر غرق ہو جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا. دونوں راستے اس کے پاس موجود ہیں. بس یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی مایوسی کا باعث نہیں ہے، چونکہ ہمارا اختیار اس علم خداوندی کے ہوتے ہوئے بھی سلب نہیں ہوتا. ہم اپنے اختیار سے اپنے سفر کو ہدایت خداوند متعال کے سائے میں طے کر سکتے.
جزاک اللہ. اچھا خواہر زہرہ بتول کی طرف سے ہی ایک اور سوال ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان طلاق، ارث اور دوسرے احکام میں کیوں فرق ہے؟ کیا اسلام جنسی امتیاز کا قائل ہے؟ چونکہ یہ سوال بھی ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے، اس لیے بہت اہم ہونے کے باوجود ہم اس سوال کا جواب اس سیشن میں نہیں دے پائیں گے، اور انشاءاللہ خاندانی امور سے متعلق ایک خصوصی سیشن میں ہم ان سوالات کے جوابات ضرور دیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ کوئسچنز ہمارے پاس آڈیو کے فارم میں بھی آئے تھے، تو وہ کوئسچنز بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
السلام علیکم، بس مجھے صرف ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے نا، جس میں ایک پوائنٹ ہے کہ وہ چاہتا ہے لیکن ارادے کے بنا، تو اس لیے مجھے یہ پوچھنا تھا جیسے سورہ یاسین کی جو آیت ہے نا، انما امرہ اذا ارادہ شیئاً ان یقول لہ کن فیکون، یعنی کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو مطلب تھوڑا سا مجھے یہاں پر تھوڑی کنفیوژن ہے، تو میرا سوال اسی سے متعلق ہے، تو مجھے تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن
چاہیے۔ جی جی بالکل، اور توحید کے لیسن نمبر 6 میں امام رضا علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث بھی اس حوالے سے نقل ہوئی ہے، تو جی آغا صاحب آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟
اس میں یہی ہے کہ خداوند متعال کی، جو ہم علم کلام کے اندر خداوند متعال کی بحیثیت خالق، بحیثیت واجب الوجود، جس طرح سے عقائد کے دروس کے اندر جو اصطلاح آئی بھی اور جس کے گرد یہ ساری توحید کی بحث بھی یہاں پہ کی گئی، اس میں خداوند متعال کی مختلف صفات کو، کہ جو خداوند متعال کی صفات سلبیاں ہیں یا صفات ثبوتیاں ہیں، اس کا خداوند متعال کی ذات سے متصف ہونا یا خدا ان کی ذات سے سلب ہونا، اس کو دیکھنے کے لیے خود ایک گفتگو فلسفی عقائد کے اندر یہ کی جاتی ہے، اور آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا تقریباً 6 ماہ قبل اس دنیا سے دار فانی سے رخصت کر گئے، آپ کی جو عقائد کی کتاب ہے وہ فلسفی عقائد کے اوپر مشتمل ہے، تو آپ نے خود اس طرح کے موضوعات کو بھی اور اس کے علاوہ بھی مختلف شبہات کا جواب بہترین طریقے سے دیا، جو عقائد کے موضوع کے اندر ایک تکمیلی کتاب بھی ہے۔ تو ارادہ الہی کا تعلق بھی یہاں پہ بھی ہم وہی بات کریں گے کہ انسان کے ارادہ اور خداوند متعال کے ارادے میں یہی فرق ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر بھی یا روایات معصومین کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسے خداوند متعال کی آئی ہیں یا خالق کی آئی ہیں، پھر ہم دوبارہ ان کو انسان کے اندر بھی چونکہ وہ صفات ہیں، ہم اس کے ساتھ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں، اور وہ مخلوط ہونے کی وجہ سے بے حیثیت خالق، بے حیثیت واجب الوجود، بے حیثیت خدا، وہ صفت اس درجے میں نہیں ہوتی جس درجے میں ہم اس کو اپنے محسوسات کی وجہ سے اور روزمرہ زندگی کی وجہ سے ایک خاص تخیل اور ایک خاص سوچ کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ بس خدا بھی ارادہ کرتا ہے، انسان بھی ارادہ کرتا ہے، فرق کیا ہے اس میں؟ میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں اور کسی کو کرنا چاہتا ہوں، تو اس کام کو کرنے کے لیے بہرحال میرا ارادہ بھی ہے، پھر مجھے حرکت بھی کرنی ہوتی ہے، پھر خاص زمان کے اندر اس کام کو انجام دیتا ہوں، خاص مکان مجھے چاہیے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کام مجھ سے ہو پائے، ہو سکتا ہے مجھ سے وہ کام نہ ہو پائے، کیوں؟ کیونکہ میری قدرت بھی محدود ہے، میرا ارادہ بھی محدود ہے، میرا علم بھی محدود ہے، میرا اختیار بھی محدود ہے، اس خاطر میں اپنے اس ارادے کو عملی کرنے کے لیے خداوند متعال سے کسی قسم کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، کسی قسم کا مقایسہ نہیں کر سکتے ہم اس کو۔ خداوند متعال کی صفات میں سے یہ کہ خدا صاحب ارادہ ہے، لیکن خداوند متعال کا ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں خدا ہے اور ارادہ نہیں ہے، اور پھر ارادہ خدا کی وجود کے ساتھ آ جاتا ہے، جس کو ہم علم کلام کے اندر خداوند متعال کی صفات کو عین ذات کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ خداوند متعال کی صفات جو ہیں وہ ان کی ذات سے جدا نہیں ہے، خداوند متعال کی ساتھ عین ذات ہیں، یعنی جب سے خدا ہے ارادہ ہے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں خاص زمانے میں خدا نے ارادہ نہیں کیا تھا کہ خلقت کرے، بہت سارا زمانہ گزرنا شروع ہو گیا، چونکہ خدا زمان کے اندر نہیں ہے قید، ورنہ خدا کے اندر وہی محدودیت آ جائے گی جو واجب الوجود کی خود اساسیت اور اس کی جو ماہیت ہے اس کے مقابلے میں آ جاتی ہے، پھر وہ واجب الوجود نہیں رہتا۔ اس خاطر ہم کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ خدا ہے، ایک دفعہ وہ ارادہ کرتا ہے، پھر وہ عملی ہوتا ہے۔ اس چیز کو بتانے کے لیے یہ آیت آئی تھی، لیکن اس کو بتایا اس طریقے سے کہ ہم سمجھ سکیں اس کو، کہ خدا ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی زمانی فرق نہیں ہے کہ پہلے کا بھی خدا ارادہ کرتا ہے پھر اس چیز کو ہونے کا مرحلہ نہیں، جب سے خدا ہے خدا کا ارادہ ہے، جب سے خدا ہے خدا کا علم ہے۔ ہے، جب سے خدا ہے خدا بحیثیت خالق ہے، جب سے خدا ہے خدا بحیثیت سے رازق ہے، نہ یہ کہ جب مجھے رزق کی ضرورت پڑتی ہے تو اور مجھے رزق ملتا ہے تو اس وقت خدا رازق ہے، اور خدا کسی بھی وقت میں کسی صفت سے متصف ہونے اگر ہوگا تو وہ زمان کے اندر محدود ہو جائے گا، اور جو یہ محدود ہو جائے گا پھر وہ واجب الوجود خدا کی اس صفات کی اس کے اندر نہیں آئے گا۔ بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے خداوند متعال کا ارادہ خداوند متعال کی ذات سے متصف ہے، اور اس کے اندر کوئی ترکیب بھی نہیں ہے کہ ذات الگ ہے ارادہ الگ ہے، نہ، خود ارادہ عین ذات ہے اور خود ذات عین ارادہ ہے۔ اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند متعال کی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، افعال خداوند متعال بھی بالکل ایسی ہیں کہ ارادے کا عملی ہونا وہ بھی خداوند متعال کی ذات سے ایسے متصف ہے کہ جیسے صفت خداوند متعال کی ذات سے متصل ہے۔ پس خدا کی صفات بھی عین ذات ہے اور خدا کے افعال بھی عین ذات الہی ہیں۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی میں پہلے ہوں، ارادہ نہیں ہے پڑھنے کا، ایک دفعہ میرا ارادہ بنتا ہے پڑھنے کا، ہو سکتا ہے صرف ارادہ عمل ہی نہیں کر رہا، پھر ایک زمانے کے اندر میں اس پڑھنے کو عملی بھی کرتا ہوں، تو بس میرے لیے یہ چیزیں الگ الگ ہیں، میں میرا ارادہ میری تعلیم اس کے اوپر عمل۔ خدا کی واجب الوجود کی ذات کے اندر یہ چیز ممکن نہیں ہے، ورنہ اس کے اندر ترکیب آ جائے گی اور ترکیب واجب الوجود کی ماہیت کے خلاف ہے اور اس کے ساتھ سوئٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، متناسب نہیں ہے وہ چیز۔ تو یہاں سے اگر ہم اس مطلب کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن نے ہمیں بتانے کے لیے اس طرح سے بیان کیا ہے، اگر سے یہ چیزیں کوئی ایسے زمانے کے ساتھ آہستہ آہستہ نہیں ہوں۔
اب آتے ہیں ہم اپنے آخری آڈیو کوسچن کی طرف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جزاک اللہ، میں نجف علی جتوئی حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرا سوال یہ تھا کہ مطلب کافی سارے کوشچنس ہوتے ہیں ہمارے سے کہ آپ نحوں میں یا مجلسوں میں جتنے بھی بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، بی بی زینب، یا جتنی بھی طہارت والی ہماری بیویاں ہیں، پاک بیویاں ہیں، ان کے آپ نام لیتے ہیں، تو کیا ایسا یہ کوشچن ان کا صحیح ہے یا کیا ایسا جائز ہے؟ کیونکہ دیکھیں کہ اگر ہم حسین علیہ السلام کہیں یا علی علیہ السلام کہیں نحو وغیرہ میں، تو مطلب ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اسے ٹیون چینج ہو جائے گی یا پھر وہ ایسا مناسب نہیں ہے، تو کیا خوب ایسا کیا صحیح ہے کہنا کہ مجالس وغیرہ میں؟ تو تھوڑا دلائل سے پیش کیجیے گا۔
برادر، آپ کا یہ سوال بھی بہت اہم ہے، لیکن چونکہ یہ ابھی ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے، اس لیے اس کو انشاءاللہ ہم اپنے احکام اسلامی اور آداب اسلامی سے متعلق خصوصی سیشن میں ضرور شامل کریں گے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے اس خصوصی سیشن کی طرف، جس میں کوئز میں شرکت کرنے والے برادران و خواران کے درمیان پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں میکسیمم نمبرز حاصل کرنے والے برادران و خواران کی تعداد 15 تھی، تو اس لیے یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ان سب کو فرسٹ پوزیشن دیں، اور لہٰذا ان کے درمیان پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن کے تعین کے لیے قراندازی کا ایک سلسلہ رکھا گیا ہے۔ میں اس کے باوجود چونکہ ان سب لوگوں نے میکسیمم نمبرز حاصل کیے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سب کے نام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ عشرت چودھری بنگلور انڈیا سے، نیہا بتول گلگت پاکستان سے، تبسم فاطمہ بنگلور انڈیا سے، طاہرہ سناسرا ممبئی انڈیا سے، فروہ سجاد کراچی پاکستان سے، نرجس دمانی بنگلور انڈیا سے، دانیہ تحسین کراچی پاکستان سے، زہرا خاتون احمد آباد انڈیا سے، عارفہ بنگلور انڈیا سے، مناہل عارف کراچی پاکستان سے، ذیشان فاطمہ بنگلور انڈیا سے، ثانیہ زہرا کراچی پاکستان سے، عریشہ بتول کراچی پاکستان سے، عظمی کاظمی لکھنؤ انڈیا سے، اور حسینہ فاطمہ آندھرا پردیش انڈیا سے۔ تو ناظرین یہ وہ برادران و خواہران ہیں جنہوں نے اس کوئز میں میکسیمم نمبرز حاصل کیے. آئیے اب قراندازی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون خوش نصیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنز حاصل کرتے ہیں. تو ناظرین آئیے چلتے ہیں پہلی پوزیشن کی طرف. ماشاءاللہ، تو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے برادر عظمی کاظمی، سن آف منظر حسین، لکھنؤ، انڈیا نے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار آپ سب بھی درود پڑھ دیجئے. اللہم صل علی محمد وعال محمد وعجل فرجہ. اور اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب کون ہے. ماشاءاللہ، دوسری پوزیشن حاصل کی ہے خواہر عارفہ، ڈاٹر آف ناصر حسین، بنگلور، انڈیا نے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ایک بار درود پڑھ دیجئے. اللہم صل علی محمد وعال محمد وعجل فرجہ. اور اب چلتے ہیں آخری یعنی تھرڈ پوزیشن کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کس خوش نصیب کی قسمت میں آتی ہے. ماشاءاللہ، آخری پوزیشن یعنی تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے خواہر دانیہ تحسین فاطمہ نے، ڈاٹر آف قیصر عباس رضوی، کراچی، پاکستان. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ایک بار مل کے درود پڑھ دیجئے آپ سب. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ناظرین ہم ان تینوں پوزیشنز حاصل کرنے والے افراد کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان سب کو زندگی کے باقی میدانوں میں بھی انشاءاللہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا. جزاک اللہ. ان پوزیشنز کے انعامات کے حوالے سے ہماری ٹیم آپ سے رابطے میں رہے گی انشاءاللہ اور وہ انعامات جلد آپ تک پہنچ جائیں گے. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن برادران و خواہران نے اس پروگرام اور کوئز میں شرکت کی ہم ان سب کے بہت شکر گزار ہیں. جو جو برادران و خواہران اس کوئز میں پاس ہوئے ہیں ان سب کے لیے مدارس امامیہ پاکستان کی جانب سے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں جلد پیش کر دیے جائیں گے. ناظرین اس نوعیت کے مزید پروگرامز کے ساتھ انشاءاللہ ہم ہر مہینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. ان میں سے ایک پروگرام جو کہ اسی کوئز کی نوعیت پہ ہے وہ جلد ہی انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آپ تک اس کی ڈیٹیلز پہنچ جائیں گی جو کہ جلد منعقد کیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کے خصوصی سوالات و جوابات جو آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ان سوالات کو بھی ہم ایڈریس کریں گے ایک خصوصی سیشن میں جو کہ انشاءاللہ کنٹینیوسلی ایک سیریز کی فارم میں چلایا جائے گا اور اس کا موضوع ہوگا ہمارے مکتب میں جس میں جید علماء کرام آپ کے ان سوالات کے جوابات بہترین طریقے سے پیش کریں گے. ناظرین یہ سوالات صرف عقائد کے موضوع سے متعلق ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ زندگی کے باقی موضوعات پہ جو کہ روزمرہ آپ کو مشکلات یا سوالات پیش آتے ہیں اور خصوصی طور پہ آپ کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات جیسے خصوصی طور پہ جو آپ کے شرعی، اخلاقی اور سیاسی مسائل کے حوالے سے جو سوالات ہمارے سامنے درپیش ہوتے ہیں ان سب کو بھی انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں کور کریں. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی ٹیم کے ذریعے اپنے ان سوالات کو ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ ضرور نظر رکھیے کہ جس پہ یہ پروگرامز مستقل طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے. ہم ایک بار پھر مولانا حیدر علی جعفری صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ قبلہ آپ نے بہت زحمت کی ہمارے لیے وقت نکالا اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ تمام برادران و خواہران جس جگہ بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں خدا آپ کو راہ حق پر گامزن رکھے اور انشاءاللہ ہمیشہ کامیابی و کامرانیاں عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.